وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
This is VOA News coming to you by remote. I'm Gene Randall. It is another morning of deep anxiety in the United States after the fourth straight night of urban street violence and a spread of anger touch off by the death of George Floyd in Minneapolis early this week. The 46-year-old black man died after being pinned down by a white police officer who kept his knee on Floyd's neck, even though he was handcuffed on the ground. A video widely seen on social media appeared to clearly show that Floyd presented no threat and was begging for air. Officer Derek Chauvin was fired and now has been charged with murder. The three officers who seemingly did nothing to stop him and who have also been fired are being investigated. Violence continued in Minneapolis, where an overnight curfew was ignored by thousands of demonstrators, and fires erupted across the city's south side. With firefighters reluctant to enter unsafe areas, flames burned for hours. There were some reports of gunfire directed at police, though the shots apparently went astray. Minnesota Governor Tim Walz says he is fully mobilizing his state's National Guard. Minneapolis Mayor Jacob Frey said a short time ago, there has been an influx of outsiders coming into the city, determined to cause trouble, and that, he said, is not acceptable. The mayor said what's happening now in Minneapolis is no longer about protesting, but rather about violence. And he said, quote, we need to make sure that it stops. To that end, he promised that the largest force in Minnesota history will be mobilized to help deal with the situation. The Pentagon has put military police units on standby for possible short-notice deployment to Minneapolis. The rare request came from President Donald Trump. There were massive and often destructive street demonstrations in dozens of U.S. cities into the early morning hours today. There have been hundreds of arrests. In Atlanta, Georgia, there is a state of emergency, and the National Guard has been called in. Unruly crowds have so far ignored a call for calm from Mayor Keisha Lance Bottoms. She says those bent on violence are destroying the city and dishonoring the memory of George Floyd. In Detroit, a man was shot and killed when someone in a vehicle fired into a crowd. Via remote, this is VOA News. The coronavirus pandemic continues its deadly assault on the world. The latest Johns Hopkins University numbers, close to 6 million COVID-19 cases and well over 365,000 deaths. The figures here in the United States, 1.7 million infections and a fatality count approaching 103,000. India has reported another record-setting day, nearly 8,000 new cases and 265 virus deaths. An Air India flight en route to Moscow was recalled to New Delhi in midair after it was learned the pilot had tested positive for COVID-19. Set to further ease its lockdown, India has lost close to 5,000 lives to the pandemic with 174,000 cases. China reported 4 new coronavirus cases today, all apparently brought in from outside the country. Germany has begun allowing company managers and their families to return to China aboard charter flights as multinational companies look to get their China-based operations up and running. South Korea says it's found 39 new COVID-19 cases traced to a warehouse and its workers in Seoul. South Korea has kept its virus death toll to 269, widely seen as the result of quick action early in the pandemic with the key massive testing. In a 5-4 decision announced early this morning, the U.S. Supreme Court has given its support to California's pandemic rules that limit the size of religious services. The decision backs Governor Gavin Newsom, who says the rules are meant to stem the further spread of the virus. The court said that did not amount to unfair treatment for the San Diego church that brought the suit or other places of worship. A judge in the state of Utah has blocked a concert meant as a protest of coronavirus restrictions. County health officials had argued the event, expected to attract thousands, could worsen the pandemic. The decision came hours after Utah marked its largest single-day increase in coronavirus cases with 343. New York City, once the epicenter of the pandemic, is getting set to reopen on June 8th. Some areas of New York State already are back in business. New York has lost nearly 30,000 lives to COVID-19. President Trump says he's leaving the World Health Organization, arguing it is totally controlled by China. The move will deprive the WHO of its largest source of funding. Mr. Trump says the United States will redirect those dollars to other global health needs, though he was not specific. No immediate reaction from the WHO. The president also says he'll end America's special relationship with the Chinese semi-autonomous territory of Hong Kong, arguing that China has replaced its policy of one country, two systems with one country, one system. It is not clear how the U.S. move will affect U.S. companies that operate in Hong Kong. More news online at voanews.com. There is also a convenient, easy-to-use mobile app. Via remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News.
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے. آج ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ کے حوالے سے، اور ساتھ ہی امریکہ کے صدارتی انتخابات پر جن کا انعقاد نومبر میں ہوگا، اس مہم پر کرونا وائرس کے کیا اثرات ہیں. تو سامعین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں ہم ایک پولیس فورس کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اس لڑنے والی طاقت کی طرح نہیں جو کہ ہم ہیں. 19 سال بعد اب وقت آ گیا ہے کہ وہ خود اپنے ملک میں پولیس کا فرض انجام دیں. وہ آگے لکھتے ہیں کہ اپنے فوجیوں کو وطن واپس لانا اور حالات پر نظر رکھنا، اور اگر ضروری ہوا تو ایسی تھنڈر کے ساتھ حملہ کرنا جیسا پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ صدر ٹرمپ کے الفاظ تھے، اور ایک ایسے وقت میں امریکی سیاست کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے جب امریکی انتخابات نومبر میں ہوں گے، اور صدر ٹرمپ کے اس سے پہلے کے وعدوں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ امریکی فوجیوں کو وطن واپس لے کر آئیں گے. جیسے کہ اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی کل اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امریکی فوجی افغانستان سے الیکشن تک واپس آ جائیں. سامعین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود امریکہ کے اندر اس بارے میں کیا آ رہا ہے، خاص طور پر دونوں پارٹیوں کے درمیان، یعنی ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان. تو ہم اس بارے میں بات کریں گے ریپبلکن پارٹی کے ایک اہم ایکٹیوسٹ ساجد تارر صاحب سے، اور بوسٹن سے شاہد احمد خان صاحب سے، جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کے لیے. اور ٹویٹ آپ دونوں کی نظروں سے گزری ہوگی آج صدر ٹرمپ کی، جس میں انہوں نے بات کی ہے افغانستان سے جانے کی. تارر صاحب، آپ سے پوچھوں گی کہ کس حد تک جو ایک عام قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری واپسی، اور وہ بھی الیکشن سے پہلے، افغانستان سے فوجوں کی.
میں سب سے پہلے تھوڑا سا یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک نان ٹریڈیشنل پریزیڈنٹ ہیں، جن کا جو سیاست میں، جس کو میں سمجھتا ہوں یہی سیاست ہے. سیاست ایک پبلک سروس ہے، یہ کاروبار یا پروفیشن نہیں ہے. اور شروع سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل پولیٹیکل کریکٹنس کے اگینسٹ جا کے اپنا مینڈیٹ ڈلیور کر رہے ہیں. انہوں نے ان کے مینڈیٹ کا حصہ تھا کہ ٹروپس واپس بلائے جائیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کہ اینٹی وار پریزیڈنٹ ہیں، وہ سینکشنز اور فائنینشل چیزیں یوز کرتے ہیں ایز اے ٹول. اب اس افغانستان کے حوالے سے، فیبرری 29 کو جو ایگریمنٹ ہوا طالبان اور امریکہ کے بارے میں، اس کے حساب سے جولائی تک 8600 وہاں پہ ٹروپس ہونے تھے. لیکن اب اس میں تھوڑی سی تیزی لانے کی 2-4 وجوہات ہیں. ایک تو کرونا وائرس جو ہے ہمارے ٹروپس کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اس حوالے سے بھی ان کو واپس لے کے آنا ہوگا. دوسرا الیکشن کا سال ہے، پریزیڈنٹ صاحب کو اپنے مینڈیٹ کا بھی فکر ہے، وہ بھی دے کر اس میں واپس آئیں گے. اور تیسرا اس میں یہ میں بتاؤں گا، سراج الدین حقانی صاحب نے آج سے 2 ہفتے پہلے نیو یارک ٹائمز کو اپنا ایک انٹرویو دیا، اور انہوں نے اس میں بھی بتائی چیزیں ایکسپلین کی کہ ہم پازیٹو سائڈ پہ جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن سے پہلے کافی حد تک ٹروپس وڈرا ہوں گے، جس میں کرونا بھی ایک پلے رول کرے گا ادا. اور دوسرا الیکشن سال ہے، پریزیڈنٹ صاحب اپنا مینڈیٹ بھی ڈلیور کرنا چاہیں گے. اور تیسرا، آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ہمیشہ کہتے تھے کہ پچھلے صدور نے امریکہ کے اندر اپنے انفراسٹرکچر پہ پیسے نہیں لگائے. اس وقت پریزیڈنٹ صاحب کی سب سے پہلی پرائرٹی ہوگی کہ اکانومی کو کس طریقے سے ریسٹور کیا جائے، امریکہ میں
جابیں
کس طریقے سے بڑھائی جائے،
مینوفیکچرنگ
کس طریقے سے بڑھائی جائے.
صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پہلے تو ساجد تارر صاحب نے کہا جو کچھ، اس سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟
جی، بہت شکریہ شہناز آپ کا. آپ سے خطرہ کرونا وائرس کا جو امپیکٹ ہے اس وقت امریکن آرمی پہ، جس میں سب سے زیادہ امپیکٹ تو ٹریننگ پہ ہو رہا ہے، تو وہ بیکاز ٹریننگ نہیں ہو رہی تو اس لیے اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے گائیڈ لائنس اور دی تھی کہ جولائی تک دے ول ڈراپ اٹ ڈاؤن ٹروپس لیول بائی 8600، 8600 کے قریب ٹروپس افغانستان میں کر دیں گے. میرا خیال ہے وہ جو ٹارگیٹ ہے وہ جولائی سے پہلے ہی اچیو ہو جائے گا، کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز جیسے میں نے کہا بیکاز آف کرونا وائرس آرمی میں نہیں ہو رہی، جس میں اسپیشل ٹریننگ بھی شامل ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ بہت کچھ ہو نہیں رہا، تو اس لیے ٹروپس جلدی واپس آ جائیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے جو کیمپین کے جو بھی پرومیسز تھے وہ ان کو فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی ان میں سے ایک پرومس ہے کہ افغانستان سے ٹروپس واپس لے کر آنا. اب یہ دیکھیے 12 سے 13 ہزار سے 10 ہزار پر آئے، 10 ہزار سے جولائی تک 8600 کے قریب ہو جائیں گے. तो ये कैंपेन का एक प्रॉमिस तो पूरा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो रेटिंग इस वक्त हमारे सामने आ रही है जो कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, उसमें बजाहिर ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप की जो हैंडलिंग है कोरोना वायरस और जो इकॉनमी से रिलेटेड इश्यूज है, उनकी वजह से एक कंसिस्टेंट ड्रॉप है इनकी रेटिंग्स में। और जो बाइडन जो कि प्रेजम्प्टिव नॉमिनी है डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो 12 से 13 पॉइंट्स कंसिस्टेंटली आगे चल रहा है। तो मुझे इस सूरत हाल में प्रेजिडेंट ट्रंप जो भी इस वक्त करना चाहेंगे अपनी रेटिंग को बूस्ट करने के लिए, वो उसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। अपेरेंटली इस वक्त जो हेडलाइंस पर क्योंकि कोरोना वायरस की खबरें छाई हुई हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये ट्रूप्स को वापस लाने की खबर कितनी ज्यादा हाईलाइट होगी और किन चैनल्स में होगी जिससे उनकी रेटिंग में बेहतरी हो सके।
न्यूयॉर्क टाइम्स की कल बड़ी तफसीली रिपोर्ट थी और जिसमें यही जाहिर होता था कि ट्रूप्स को जल्दी वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं, और पेंटागन के हवाले से ये भी लिखा गया था कि पेंटागन के तैयार हैं उद्देदार काम करने पर, लेकिन साथ ही वो इसको कोई ऐसा सरप्राइज मूव नहीं चाहते सदर ट्रंप की जानिब से, जैसा कि सीरिया में उन्होंने ऑर्डर किया था दो दफ़ा कि फौरी तौर पर फौजों का इनखला कर दिया जाए। उस वक्त जो है फिर उसमें सदर ने अपने उस हुक्म में खुद ही तब्दीली की थी और कुछ फौजें शाम में बाकी रह गई थी। तो तारर साहब आपसे मैं पूछूंगी यहाँ कि क्या इसी तरह का इम्कान अफगानिस्तान में है कि तमाम फौजों का इनखला ना हो?
ट्रेनिंग बेसिस पर, इंटेलिजेंस बेसिस पे लोग रहेंगे, आर्मी बेस वहां मेंटेन की जाएगी। अमेरिका अपनी दोबारा पहले वाली गलती रिपीट नहीं करेगा और मेरे ख्याल में तकरीबन 4500 के लगभग जो है वो ट्रूप्स अफगानिस्तान में रहेंगे और वो अपने वहां पे देखेंगे कि क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, उनकी अफवाज को उनकी पुलिस को ट्रेन करेंगे। सारी विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये कि ये मशवरा भी है पेंटागन की तरफ से प्रेसिडेंट साहब को, और मेरे ख्याल में वो अपने फौजी जनरल जो है उनके मशवरे पे अमल करेंगे और टोटल विड्रॉल नहीं करेंगे, लेकिन इसके मकदार जो है लोगों के नंबर जो है वो नीचे आ जाएंगे।
अफगानिस्तान से ट्रूप्स निकालना अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट में नहीं है। उस रीजन में जो 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 अमेरिका के जो एक्टिविटीज हैं जो भी वो करना चाहते हैं वो एक्टिविटीज के लिए ट्रूप्स का वहां पर होना बहुत जरूरी है। उनकी जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है और अमेरिका के जो बाकी जो एक सिक्योरिटी का नेटवर्क है वो वहां रहेगा। और इस सिलसिले में ये आपके नॉलेज में होगा कि ये ज्यादा जो इसका जो उस रीजन का कंट्रोल है वो एस्पैक की वजह से, वो इस्लामाबाद का जो यूएस मिशन इन इस्लामाबाद उनकी जिम्मेदारी होती है। और आमतौर पर बहुत एक अनयूजुअल सिलसिला है कि ODRP ऑफिस ऑफ डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान, वहां पे आमतौर पर एक 3-स्टार एक्टिव जनरल पोस्ट होता है जो कि इसकी बिल्कुल मॉनिटरिंग करता है फ्रॉम अफगानिस्तान टू दी अदर एरिया, लेकिन उस एस्पैक के अंदर ही। तो वो तो सिस्टम उस तरह ही रहेंगे और कुछ ट्रूप्स जो है वो कम हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए एक्टिव ट्रूप के साथ जो पैरेलल सिस्टम है कॉन्ट्रैक्टर्स का वो भी एक एस्टेब्लिश सिस्टम है। तो अगर ट्रूप्स विड्रॉ होंगे तो प्रॉबली उस खला को जो है वो कॉन्ट्रैक्टर फिल करेंगे, जैसा कि पहले आपने देखा प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में भी ऐसे हुआ, उन्होंने ट्रूप्स विड्रॉ किए लेकिन वो जो 10,000 ट्रूप्स विड्रॉ किए उसका खिलाफ फिर वो US कॉन्ट्रैक्टर्स ने फील किया। अफगानिस्तान को इस तरह से अबैंडन नहीं कर सकता और ये पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली समझते हैं आप ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको अबैंडन करना भी नहीं चाहिए।
तो तारर साहब जैसे कि शाहिद साहब ने भी कहा कि ये फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन आपने कुछ शुरू में इब्तिदा में ये बात कही कि सदर ट्रंप जो हैं उनका जो पूरी पॉलिसीज़ हैं वो एक रिवायती सदर से मुख्तलिफ हैं, उनके पेश नज़र दूसरे चीज़ें, तो ये डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें तो किस हद तक सदर के मफाद में है अफगानिस्तान से फौजों को वापस बुलाना?
देखिए सबसे पहले तो मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, और दूसरा ये कि सियासत जो है वो एक पब्लिक सर्विस है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जिन्होंने पहले कोई पब्लिक ऑफिस नहीं रखा था, जिस तरीके से उन्होंने मैंडेट को डिलीवर करने की कोशिश की और जिस तरीके से उन्होंने पेंटागन को ओपन हैंड दिया, जिस तरीके से पहले जिस तरह मैं बताना चाहूंगा कि ओबामा दौर में अफगानिस्तान और सीरिया में वहां पे अमेरिकन जनरल्स या अमेरिकन फौजी इलेक्शन वहां पे जंग लड़ते थे और उनका एक हाथ पीछे बंधा हुआ होता था, ان کو مرنڈا رائٹس پڑے ان کی اسٹرکچر تھی کہ جس کو اریسٹ کریں وہ. اب امریکہ جہاں اس وقت لڑ رہا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لڑ رہا ہے. اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پالیسی تھی کہ فریڈم تھرو اسٹرینتھ. میرا مقصد ہے کہ اسٹرینتھ پینٹاگون کو اسٹرانگ کرنا یہ ان کے مینڈیٹ کا حصہ تھا. اور دوسرا یہاں پہ میں تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہوں گا ان کی ریٹنگ کے بارے میں. ریٹنگ جو تھی وہ 2016 میں آخری دن تک ریٹنگ ان کی نیچے تھی. آج کل رواج ہے کہ آپ کو جس طرح کا ووٹ چاہیے ہو وہ مل جاتا ہے, نمبر ون. دوسرا اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس دفعہ بیلٹ کے اوپر صرف ایک کوشچن ہوگا کہ پری کرونا اکانومی کیا تھی, انمپلائمنٹ 3.4% تھی, اور آفٹر کرونا اکانومی کو کون بہتر سنبھال سکتا ہے. اس وقت جو بائیڈن صاحب جو ہیں ان کا 32 سال سینٹ میں, 8 سال وائٹ ہاؤس میں, اور بائی پروفیشن وہ لائر ہیں. انہوں نے آج تک زندگی میں نہ ایک جاب کریٹ کی ہے, نہ وہ بزنس آج تک چلایا ہے, نہ لوز کیا ہے. اب یہ صرف ایک کوشچن ہوگا بیلٹ پہ کہ پری کرونا اکانومی اور آفٹر کرونا اکانومی. تو اس پہ نظر آ رہا ہے, ہر آدمی کو پتا چل رہا ہے. پول جو ہے وہ تو سی این این کے ہمیشہ آخری دن تک جو ہے وہ جو بائیڈن کے ساتھ ہو گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن قوم کو پتا ہے, امریکن اس وقت ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بیس واحد ایک پریزیڈنٹ ہے جن کی بیس ابھی تک ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ ان کے ساتھ مطمئن ہے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ وہ جس طریقے سے ٹویٹ سے دوسرے طریقوں سے کمیونیکیٹ اپنی بیس کے ساتھ کرتے ہیں. میرے خیال میں ریٹنگ اور پولز ڈزنٹ میٹر.
تو شاہی صاحب, اگر بات یہی ہو معیشت کی تو ڈیموکریٹ پارٹی کے پاس کیا اس کا جواب ہوگا؟
دیکھیے, وہ ایک تو نمبرز ول سپیک, اپنا آپ ہی نمبرز بولیں گے. آپ دیکھیے, ایک مرتبہ وہ کلنٹن کے دور میں ہوتے تھے نا, ایک ان کے ایڈوائزر جارج سٹیفناپولوس, تو انہوں نے کہا تھا کہ اٹ از اکانومی اسٹوپڈ. سو یس, دیٹ از کریکٹ, یہ اٹ از اکانومی اسٹوپڈ. جو بھی اس وقت ہو رہا ہوگا پوسٹ کرونا پری کرونا, وہ نمبرز ول میٹر. اپیرنٹلی جس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, لگتا تو نہیں ہے کہ نمبرز بھی بہت بہتر ہوں گے ڈرامیٹکلی, اور اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا, پازیٹیو امپیکٹ ہوگا ریپبلکن پالیٹکس پہ. جو ساجد نے بات کی وہ بھی اگریمنٹ ہے میرا اس سے کہ پچھلی مرتبہ جو پولس ہے اس میں ہلری کلنٹن آخری دن تک بھی پولس میں آگے تھیں. اس کا وہ پول کوئی اتنے خرا غلط نہیں تھے, لیکن اس کا جو امپیکٹ ڈیموکریٹک پارٹی پہ نیگیٹو اس لیے ہوا کہ کمپلاسنسی بہت زیادہ آ گئی. جب اتنے زیادہ پولز آپ کے پازیٹیو ہوں تو پھر ووٹرز باہر نہیں جاتے ووٹ دینے کے لیے. پینسلوینیا میں آپ نے دیکھ لیجیے, 10,000 ووٹس اگر ہلری کلنٹن کے زیادہ ہوتے تو پینسلوینیا وہ جیت جاتی ہے, لیس دین 1%. تو وہ لوگ تو باہر نہیں جائیں گے اور وہ اس طرح ان پولز پہ ریلائی کریں گے اور کہیں گے یہ تو جیت چکی ریس ہے, اس میں ہماری پارٹیسپیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو آف کورس پارٹی کو اس کا نقصان ہوتا ہے. میرا خیال ہے اس مرتبہ ایسے ہونے کی امید بہت کم ہے, کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی نے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ خالی پولز پہ بیس کر کے ہم گھر نہیں بیٹھ سکتے, ہمیں باہر جانا ہے اور ووٹ دینے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ کی توجیہ وہی کی جائے جو یہاں پینٹاگون میں کچھ عہدیداروں نے کی ہے یا سیاسی مبصرین کر رہے ہیں, تو اس کا کیا اثر پڑے گا افغانستان کی سیاسی صورتحال پر اور ان تمام فریقوں پر جو امن کے عمل میں شامل ہیں, خاص طور سے پاکستان پر؟ ہمارے ساتھ طاہر خان صاحب ہیں جو ایک ممتاز تجزیہ کار اور افغان امور کے ماہر ہیں, اور لاہور سے پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. طاہر صاحب, آپ ہی سے پہلے شروع کرتے ہیں, اگر آپ بتائیں کہ اس ٹویٹ کا آپ کس طرح تجزیہ کریں گے.
میری نظر میں جو اس میں سب سے اہم بات ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک میسج دیا ہے افغان لیڈرز کو, افغانس کو, کہ ایک تو جانے کا اس نے کہا ہے کہ امریکی فوجی چلے جائیں, اور افغان سے کہا ہے کہ وہ خود اپنے فیصلے کرے. یہ پولیس کا وہ جو لفظ استعمال کیا ہے, میری نظر میں تھوڑی سی مایوسی بھی ہے, کیونکہ جب معاہدہ ہوا تھا 29 فروری کو, تو شاید امریکنز کا یہ خیال تھا کہ اس معاہدے پہ جو افغانستان گورنمنٹ کا, حکومت کا جو ایک کردار اس میں بنتا ہے, تو وہ اسی پہ وہ کریں گے, لیکن نہیں ہوا. پھر پولیٹیکل کرائسس بھی رہا, پھر امریکنز کو یہی سوچ تھی کہ اس طرح کے یہ جاری رہا افغانستان کے اندر پولیٹیکل کرائسس بھی, پھر قیدیوں کا, امریکن نے اس میں وعدہ کیا تھا طالبان سے کہ وہ 10 مارچ سے پہلے 5,000 قیدیوں کی رہائی میں ان کا ایک رول ہوگا, وہ مدد کریں گے. اور میری نظر میں زلمی خلیزاد یا امریکن وہاں پر جو ملٹری کے لوگ ہوا کرتے تھے, کافی سارے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے مذاکرات میں, تقریباً 25-26 تک لوگ, تو انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا ضرور انہوں نے کی مفاہمت ہوگی افغان گورنمنٹ سے ان معاملات میں. لیکن جب معاہدہ ہوا, جب حالانکہ امریکنز کو جو ایک ان کو امید تھی کہ شاید جو افغانستان حکومت کا رول ہوگا مثلاً قیدیوں میں تو وہ اس کو ان کا احترام کریں گے جو معاہدہ ہوا ہے, دوسرا شاید ان کو یہی تھا کہ کوئکلی وہاں پہ جو پولیٹیکل ایشوز ہے وہ حل ہوں گے, بین الاقوامی مذاکرات کی طرف معاملات جائیں گے, لیکن کوئی بھی اس وقت نہیں ہوا. مجبوراً زلمی خلیزاد جب ناکام ہوئے ان چیزوں پہ تو وزیر خارجہ امریکہ کے مارچ میں آئے اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ شاید ان معاملات میں کوئی پیش رفت ہو, نہ قیدیوں میں ہوا, نہ اس وقت پولیٹیکل جو ایک بحران تھا وہ بھی حل نہیں ہوا. اس وجہ سے تو انہوں نے غصے میں کہا کہ $1 ارب اس سال, $1 ارب آئندہ سال وہ نہیں دیں گے, امریکہ اس کو کٹ کرے گا. پھر بعد میں اور لوگ ایرس ویلس کے کئی بیانات سخت آتے رہے, نیٹو نے بھی کچھ اشارے دیا افغانس کو. تو صدر ٹرمپ کے اس ٹویٹ سے ہے کہ آپ لوگ خود اپنے معاملات کریں اور اپنے فوجیوں کا, اس نے اور یہ کچھ ایک ذہن میں بات تو آئے گی شاید کہ صدر ٹرمپ کا یہ بھی مقصد ہے کہ وہ جو ان کا ایک وعدہ تھا امریکن عوام سے کہ وہ اسی سال کے انتخابات سے پہلے وہ تمام افواج کو واپس بلائیں گے, وہ تو پہلے سے ہی ایک معاہدہ ہوا ہے 14 مہینہ کا. لیکن صدر ٹرمپ کا جو آج کا ٹویٹ ہے, ممکن ہے کہ وہ جو 14 مہینے کے لیے شاید وہ انتظار ہی نہ کرے. اب یہاں امریکن رپورٹس بھی آئی ہے کہ شاید جمعے کو وہ ایک میٹنگ کر رہے ہیں اپنے ملٹری ایڈوائزر سے, کمانڈر سے, کہ وہ کیا آپشن ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو لکھا. تو
ابھی ہم اس پہ آگے بات کریں گے, لیکن میں رسول بخش رئی صاحب سے یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ طاہر صاحب نے جو کہا اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے, اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ طاہر صاحب نے بھی جیسے بات کی کہ قیدیوں کی رہائی جو تھی ایک بہت بڑا رکاوٹ تھی اس مذاکرات میں اور شرط بھی تھی, تو کچھ قیدی تو 2,000 کے قریب رہا کیے ہیں افغانستان نے, ابھی سے رہا ہموار ہوتی ہے مذاکرات کی.
میرا خیال یہ ہے کہ کابل انتظامیہ چاہتی تھی کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ان کی ٹرمز پہ ہوں, اور وہ بدقسمتی سے جو طالبان قیدی ہیں ان کے ہاتھ میں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں, ان کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ وہ استعمال کرنا چاہتے تھے. شروع میں ہی جب یہ معاہدہ امریکہ اور طالبان کے درمیان میں ہوا تو اشرف غنی کی حکومت نے کہا کہ یہ طالبان کے قیدیوں کو وہ رہا نہیں کریں گے اور اس کے لیے مذاکرات ہوں گے, جو ان کا نتیجہ نکلے گا وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. تو وہ یہ اپنے عوام کو اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگرچہ امریکہ نے, صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو ڈچ کیا ہے, ان کو چھوڑ دیا ہے, اور انہوں نے کابل انتظامیہ کو معاہدے میں شامل کیے بغیر طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاہدہ ہو اور اس میں وہ ایک پارٹی کے طور پہ, ایک فریق کے طور پر اس میں وہ شامل ہوں. امریکہ نے وہ بات نہیں مانی, تو وہ یہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ طالبان کے جو قیدی ہیں ان کو وہ اپنی قید میں رکھیں اور بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کریں, وہ ڈیلے کرتے. لیکن اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ طالبان نے ان کے اوپر فوجی دباؤ بڑھا دیا, کتنا قتل و غارت ہوئی, کتنا لوگ مارے گئے, ان کی طرف سے بھی آپریشنز ہوئی. تو یہ ابھی تک تو یہ سیف ری کی اندرون خانہ جنگی تھی, ایک سیاسی طور پہ تھی, جو ابھی اچھا ہوا کہ حل ہوئی کہ ایک ہی دن میں دو جو امیدوار تھے اپنے آپ کو صدارت کے لیے انہوں نے حلف برداری اٹھایا, عبداللہ نے اور ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے, اب وہ معاملہ طے ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ جو تیسرا فریق تھا طالبان کا, وہ ابھی تک میرے خیال میں ان سے مذاکرات نہیں ہو پائے. تو یہ جو ایک سست روی ہے, اس سے خدشہ یہ ہے, اور خصوصی طور پہ ہمارے ملک میں, کیونکہ جو کچھ افغانستان میں ہوتا ہے اس کا ملبہ ہمارے اوپر آ کے گرتا ہے, تو ہماری کوشش یہی ہے, دعا بھی یہی ہے کہ یہ آپس میں مل بیٹھے. مسئلہ یہ ہے کہ 73 کا جب زہر شاہ کے خلاف جب یہ انہوں نے اس کا تختہ الٹا, آج تک افغانستان کے جو رہنما ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں.
تو امریکہ جو ہے اسے کافی تنگ آ چکا ہے, وہ نکلنا چاہتا ہے.
تو میں یہاں پہ اب رسول بخش رئی صاحب کی جو بات ہے اس میں چاہوں گی کہ طاہر صاحب آپ بتائیے کہ سیف عریقی جو بات ہوئی کہ اس میں طالبان اب تک شامل نہیں ہے لیکن اشرف غنی اور ناردرن الائنس میں مفاہمت ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ جو ہیں وہ امن کے عمل کی اور مذاکرات کی قیادت کریں گے, کیا ان پر طالبان اعتماد کریں گے؟
میرے خیال میں طالبان کو کرنا پڑے گا. طالبان نے جب اس وقت یہ والا پاور شیئرنگ والا فارمولا نہیں آیا تھا سامنے اور جب 21 رکنی ڈیلیگیشن بنا دی تھی افغان گورنمنٹ نے سابق انٹیلیجنس چیف کے سربراہی میں, معصوم سانزئی کے سربراہی میں, تو اس وقت طالبان نے اعتراض کیا تھا, لیکن وہ اعتراض اتنا سخت نہیں تھا, یعنی ایک انکار اس میں نہیں تھا. اور ابھی جب یہ نئی جو پیش رفت ہوئی ہے ڈاکٹر عبداللہ اور اشرف غنی صاحب کے پاور شیئرنگ کے بعد, جو ڈاکٹر عبداللہ کا نیا رول ہے, نیا کردار ہے, میرے خیال میں اس لیے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا طالبان کو کہ جی اور راستہ نہیں ہے. جب گزشتہ سال روس میں دو اجلاس ہوئے تو اس میں بھی ایسے لیڈرز تھے جس کو طالبان میں حامد کرزئی تھا, فروری میں جو ہوا تھا اس میں ناردرن الائنس کے, حتیٰ کہ اسماعیل خان گورنر ہرات تھے اس میں, اس میں یونس قانونی صاحب تاجک ہے, وہ سابق سپیکر بھی ہے, سابق انٹیریئر منسٹر بھی ہے, اور بھی کافی سارے نام ہے, کریم خلیلی ہے, تو وہ ان کے ساتھ طالبان بیٹھ گئے تھے, وہاں بھی بیٹھ گئے تھے, بعد میں دوبارہ جب غالباً اپریل میں ہوئی دوبارہ اس میں بھی بیٹھ گئے تھے, اور پھر جولائی میں جب ہوئی قطر میں بھی اس میں بھی بیٹھ گئے تھے. تو طالبان کے لیے اور راستہ تو ہے نہیں کہ وہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. میں شراکت داری ہوئی ہے کابل میں, اس میں ایک اختلاف بھی سامنے آیا ہے, حکمت یار نے اس کو تسلیم نہیں کیا, لیکن اکثریت کا اس طرح کے حامد کرزئی کا میں نے لیا, اس نے سپورٹ کیا ہے. ہاں جمعیت نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا, جو ربانی کی پارٹی ہے صلاح الدین ربانی, حالانکہ ڈاکٹر عبداللہ جمعیت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جمعیت بھی اس سے الگ رہی. لیکن اب چونکہ ایک سسٹم بن گیا ہے, طالبان نے اس پہ بہت نرم رد عمل کا اظہار کیا ہے اور صرف یہی کہا تھا کہ ماضی کے غلط تجربات کو دہرایا نہ جائے, یہ طالبان کا نئے شراکت داری والے معاہدے پر رد عمل تھا جو کہ اتنا سخت نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر طالبان کا قیدیوں, جس طرح آپ لوگوں نے کہا, اگر قیدیوں والا مسئلہ حل ہو جائے, اور میرے خیال میں وہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے, جس طرح کے 900 کل رہا ہوئے, 1000 کے لگ بھگ پہلے رہا ہوئے ہیں, ممکن ہے کہ 1000 بھی مزید رہا ہوں, تو شاید طالبان کے اطمینان کے لیے یہ والا ایک بیس, ایک فاؤنڈیشن یہ بن سکتا ہے کہ بین الاقوامی مذاکرات کی طرف کچھ موومنٹ ہو سکتی ہے, اور بیٹھنے کا وقت آئے گا. طالبان اس وقت ممکن ہے کہ اعتراضات اٹھائے کچھ چیزوں پہ, تو لہٰذا ایک مشکل مرحلہ اور آنے والا ہے, اور یہاں امتحان ہے. جس طرح کہ میں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا افغان کے لیے بھی میسج ہے, اپنے لوگوں کو بھی ایک میسج ہے کہ وہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے والے ہیں, لیکن افغانس کا امتحان اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب مستقبل کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, انہوں نے بیٹھنا ہے. جو اور مشکل مرحلہ یہ بھی ہوگا, طالبان ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ان کی پکور انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اب اسلامی نظام کیسے چاہیں گے, کیونکہ افغانستان کا آئین تو افغان کہتے ہیں کہ وہ تو اسلامی ہے, اس میں تو اسلام کے خلاف کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا. پھر سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے تو پہلے طالبان نے کہا تھا, روس والے بین الاقوامی مذاکرات کے بعد کہا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کی ضرورت اتنی نہیں ہے, پھر بعد میں کہا کہ اصلاحات چاہیں گے, پھر پہلے آئین کی مخالفت کی پوری کی پوری, اب کہہ رہے کہ اس میں ترمیم چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ بحث ہونی ہے.
اصل میں ہر دفعہ بار بار ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی معاہدہ ہونے کو ہے اور پھر کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ ختم ہو جاتا ہے. رسول بخش رئی صاحب آپ تھوڑا سا اس پہ بھی اگر بات کرنا چاہیں, لیکن یہ خاص طور پہ کہ اس وقت پاکستان کس حد تک اس کا اثر و رسوخ ہے طالبان پر ان سے کوئی فیصلہ کروانے میں یا انہیں آمادہ کرنے میں؟
نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ہم ان کو کوئی فیصلہ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ منوائیں. انہوں نے بڑی جنگ لڑی ہے اور ایک بڑی طاقت کو انہوں نے شکست دی ہے, یہ ان کا بیانیہ بھی ہے اور کچھ حقائق بھی ایسے ہیں, کیونکہ بیرونی امداد کے بغیر یہ موجودہ حکومت زیادہ دیر قدم جما کے رہ نہیں سکتی. اسی لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ان کو ایڈ دیتے ہیں, سیکیورٹی فورسز کی جو 4-5 بلین ڈالر کا جو اخراجات ہیں وہ بینک کی طاقتیں دے رہی ہیں, ڈیولپمنٹ کے لیے بھی علیحدہ دے رہی ہیں. اگر وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں تو افغانستان میں تو خانہ جنگی کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ جو افغانستان میں سیکیورٹی فورسز تیار کی گئی ہیں وہ تیتر بیتر ہو جائیں یا تباہ ہو جائیں, ان کو قائم رکھنا ضروری ہے, لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ افغانس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو امریکہ کیا چاہتا ہے کہ یہ آپس کی لڑائیاں بند کریں, طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں, آگے چلیں, مسائل کو ختم کریں, کہ 40 سالہ جنگ تو اس میں فائدہ اٹھانے والے بھی وہی ہیں جو جنگ جو ہیں وہ سیاستدان بھی بن جاتے ہیں, لیکن دیکھیں کہ اندر بھی افغانستان کے مہاجرین ہیں, ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ان کو دھکا دے کے وہاں سے نکالا گیا ہے, پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کے کونے کونے میں خراب ہو رہے ہیں, تو افغانستان کو استحکام چاہیے, امن چاہیے, سلامتی چاہیے, اور اس کی بنیادی ذمہ داری ڈونلڈ ٹرمپ یہی کہہ رہا ہے بارہا کہ یہ ذمہ داری افغانس کی ہے اور افغانس کو یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ایک فٹیگ ہے کہ مدد کر کر کے لڑائیاں لڑ لڑ کے, تو اس لیے یہ آج کی جو ٹویٹ ہے یہ فرسٹریشن بھی ظاہر ہوتی ہے اور ڈسپوائنٹمنٹ بھی ظاہر ہوتی ہے, اور ساتھ یہ کہ اپنے معاملات کو خود سنبھالیں, ہم تو بس اپنا بستر گول کر رہے ہیں, ہم جانے والے یہ کئی دفعہ بتا چکے ہیں, اور یہ پھر یہ اچانک نہیں ہوگا کہ کل آپ دیکھیں گے کہ ان کی فوجیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں, کہ تمام مشکلات کے باوجود اگرچہ امریکہ نے اتنا دباؤ نہیں ڈالا کابل انتظامیہ پہ کہ ان کے قیدی رہا ہوں, لیکن امریکہ کے ساتھ انہوں نے جنگ نہیں کی, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, نقصان بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ معاہدہ ان کے ساتھ قائم رہتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی دھمکی بھی ہے طالبان کے لیے کہ ہم بھی نہیں چاہتے, کوئی نہیں چاہتا کہ طالبان وہی کریں جو 1996 میں انہوں نے کیا تھا کہ کابل کے اوپر چڑھ دوڑے اور وہاں سے لے کے آپ شمالی علاقوں تک چلے جائیں, جنگ کر کے افغانستان کے اوپر قبضہ کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وعدہ کر چکے ہیں دنیا سے بھی اور امریکہ سے بھی کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے, تو کیا اس کو ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے؟ ایسا بھی نہیں ہے, خانہ جنگی ہو سکتی ہے اور اس کے امکانات زیادہ ہیں, اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ مذاکرات جلدی ہو, یہ کھیل تماشا نہ ہو کہ یہ کمیٹی بن رہی ہے, یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ ملاقات ہو رہی ہے اور پھر چلو آئندہ ملیں گے. ایسا اگر ہوتا رہا تو پھر یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے افغانستان کے اندر سرمایہ کاری ہوئی ہے, لوگ وہ نکال کے بھاگنا شروع ہو جائیں گے.
اچھا, سرمایہ کاری کی بات ہے تو میں یہاں یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ طاہر صاحب سے کہ بھارت کی بہت بڑی سرمایہ کاری ہے افغانستان میں, اور حالیہ دنوں میں ہمیں ایسا نظر آیا ہے کہ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ بھارت بھی طالبان کے ساتھ بات چیت پر تیار ہو, تو اس کے کس حد تک امکان نظر آتے ہیں آپ کو؟
یہ بحث چند ہفتوں سے, بلکہ جب سے زلمے خلیلزاد نے ابھی اسلام آباد سے پہلے جب وہاں گئے تھے, نیو دہلی گئے تھے, تو انہوں نے جو انٹرویو دیا وہاں پر ایک اخبار کو, تو اس نے خود کہا, کیونکہ بھارت اکثر طالبان کے حوالے سے ان کے خدشات تو ہیں, اس وجہ سے ان کو کہا کہ آپ اپنے براہ راست اپنے خدشات پہنچائیں طالبان کو, طالبان نے بھی اس کا مثبت جواب دیا ہے, اور طالبان نے کہا کہ وہ تمام پڑوسیوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. اب یہ والا سوال کہ وہ مذاکرات کریں گے نہیں کریں گے, یہ وہاں ایک ڈیبیٹ بھارت میں چل رہی ہے, کیوں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر بھارت طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو یہ اس طرح سمجھا جائے گا کہ شاید بھارت نے طالبان تحریک کو ریکگنائز کر دیا, تسلیم کر لیا, حالانکہ یہ غلط سوچ اس لیے ہے کہ طالبان کے ساتھ تو چین کے بہت پرانے اور بڑے اچھے اور گہرے روابط ہیں, طالبان کے وزٹ بھی ہوئے ہیں. روس جو کہ بہت بڑا اتحادی ہے بھارت کا, روس سب سے دیگر کوئی بھی ملک افغان حکومت کو کابل انتظامیہ نہیں کہتا. روس کے ابھی ریسنٹلی جو بیان آیا ہے ان کے جو اسپیشل انوائر ہے زمیر کابلوف کا, اس نے یعنی یہ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کے بیان سے یہ ہے کہ روس افغان گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کرتا, لیکن اس نے کابل انتظامیہ کہا, الفاظ کیا ہے کابل ایڈمنسٹریشن, جو کہ طالبان یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں. روس کا بھی طالبان کے ساتھ بہت ہی ایک گہرا وہاں پر آنا جانا, جس طرح میں نے کہا کہ گزشتہ سال دو انہوں نے بین الافغانی مذاکرات کیے, بلکہ بھی جب اس سی او کا اجلاس ہوا تھا, ویڈیو کانفرنس ہوئی تھی, تو اس میں روس کے وزیر خارجہ نے جو اس سی او میں سنگائی کوآپریشن جو تنظیم ہے اس میں جو کانٹیکٹ گروپ ہے افغانستان کا, اس کی میٹنگ کا انہوں نے مطالبہ کیا, تو کہ وہ ہونی چاہیے افغانستان پہ. تو روس اگر طالبان سے مل سکتا ہے, چین کے لوگ اگر ان سے مل سکتے ہیں, باقی دیگر ممالک کو تو چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر میرے خیال میں بھارت کے لیے بھی اگر بھارت کے اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ وہ بھارت کا ایک رول نہ ہو معاملات میں, سارک میں پاکستان کے ساتھ تو وہ رکن ہے, اسی او میں تو پاکستان کے ساتھ رکن ہے, دیگر اس میں تو رکن ہے, تو پھر پاکستان کے کچھ ہتھیار تو ہوں گے, کہ وہ افغانستان کے سرزمینوں کے خلاف وہ استعمال کرتے ہیں. یہاں پر ایک تشویش تو ہے, لیکن میرے خیال میں طالبان اگر امن والا مقصد ہونا اس ریجن میں تو پھر ہر ملک کو ایک رول تو ادا کرنا پڑے گا, اس کو تو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا.
درست. تو رسول بخری صاحب, بہت سے ملک اس وقت شامل ہمیں نظر آتے ہیں, روس, چین, ایران, پاکستان, اور اب بھارت سے بھی بات ہو رہی ہے, تو سب سے زیادہ کس کے مفادات وابستہ ہیں افغانستان سے؟
میرے نزدیک افغانستان سب کے لیے ایک موقع ہے, چیلنج بھی ہے, بجائے اس کے کہ افغانستان کی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جائے, اس سرزمین کو مستحکم کر کے جو مشترکہ مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکتا ہے. کہ اس وقت دیکھیں انتہا پسندی زوروں پہ ہے, مہاجرین ہے, معیشت کمزور ہے, کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے. یہ افغانستان کو بدقسمتی سے تمام ممالک نے استعمال کیا ہے, اور کسی ملک کو آپ زیادہ دیر استعمال نہیں کر سکتے, اور یہ 40 سال کا واقعہ ہے, کیونکہ ایک حصہ ہمیشہ یا ایک سے زیادہ حصے افغانستان کے باہر کی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیلتے رہے ہیں, اور وہ استعمال ہوتے رہے, کیونکہ ان کا فائدہ ہے, ان کو فوجی امداد ملتی ہے, پیسہ ملتا ہے, بے تحاشا پیسہ یہاں پہ روس نے لگایا, امریکہ نے لگایا, پاکستان نے لگایا, ہندوستان نے لگایا, ایران نے لگایا, سب نے پیسہ لگا کے اپنے اپنے جو ٹولے ہیں وہاں افغانستان میں بنا رکھے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ افغانستان کے جو عوام ہیں وہ ایسے لوگوں کو آگے نہ آنے دے, لیکن یہ ہے کہ بےچارے وہ اتنے جمہوریت تو پختہ نہیں ہے, ابھی تو شروعات ہے وہاں پہ, لیکن وہاں کے جو لیڈرز وہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کہ روس کے خلاف جنگ لڑی تھی, یا ان کی پارٹیاں ہیں وہی لوگ ہیں, ان کو تجربہ ہے. سفارتکاری میں میں سمجھتا ہوں جو کردار اس وقت ملا برادر اور ان کے ساتھیوں نے ادا کیا ہے, انہوں نے وہ کابل حکومت اور یہ سفارتکاری ان کی اور وزارت خارجہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. کہ ایک دیکھیں کتنا بڑی تبدیلی ہے کہ امریکہ کے اندر بڑے عرصے تک یہ بات ہوتی رہی کہ طالبان کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے, اور پاکستان میں, افغانستان میں میڈیا کے اوپر دیکھیں کہ جی کہ طالبان کے ساتھ بات نہ کی, یہ دہشت گرد ہیں, انتہا پسند ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات آپ کریں گے؟ کس نے مذاکرات کیے؟ امریکہ نے کیے. بات دراصل یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے کارڈ صحیح کھیلے, اور وہ ایک اپنا مقام وقار جن کی طاہر خان صاحب بات کر رہے تھے, چین کے ساتھ, ایران کے ساتھ, روس کے ساتھ, ہر جگہ وہ بنا چکے ہیں, تو ان کو تو تسلیم کیا جا چکا ہے, وہ علیحدہ حکومت تو نہیں ہے کہ ان کو وہ تسلیم کرے, ان کی حیثیت کو سب نے تسلیم کیا ہے. اور اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے براہ راست معاہدہ کیا ہے اور تمام اعتراضات کابل انتظامیہ کے انہوں نے رد کر دیے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, اور افغانستان کے اندر میں تو زیادہ نہیں جانتا, طاہر خان صاحب جانتے ہوں گے کہ کتنے علاقوں کے اوپر ان کا اثر و رسوخ ہے. تو بجائے اس کے کہ افغانستان تقسیم رہے اور وہاں کے جو دھڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہیں اور جنگیں کرتے رہیں, سب کو چاہیے کہ افغانستان کے مستقبل, اپنے بچوں کا, امن کا, لیکن اس کا بنیادی اصول جو پاکستان نے رکھا ہے اور طالبان بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بات کی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو اس وقت جو بلوچستان کے علیحدگی پسند ہیں اور پاکستان کی تحریک طالبان کے لوگ ہیں وہ افغانستان کے اندر چھپے ہوئے ہیں. کابل انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ ہماری عملداری نہیں ہے, حکومت کمزور ہے, تو ظاہر ہے کہ ہم اندر جا کے تو ان کو تلاش نہیں کر سکتے. یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو وہاں سلامتی کا انتظام کر رہے ہیں یا کابل انتظامیہ کی ہے, لیکن یہاں یہ بھی ہمارے پاس خدشات بھی ہیں اور معلومات بھی ہیں کہ کچھ لوگوں کی مدد کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے چھپ کے پاکستان کے اندر کاروائیاں کرتے رہے. تو یہ اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جھگڑا ہی رہے گا نا, اس سے تو حالات خراب ہوتے رہیں گے. سب یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو اور استحکام ہو افغانستان کے اندر, لیکن آخری جو لفظ ہے, جو آخری فیصلہ ہے, جو آخری اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے, وہ افغانستان کے مختلف دڑوں کے سربراہوں کی ہے.
تو طاہر خان صاحب، ابھی جیسا کہ رسول بکری صاحب نے بات کی، سرزمین کو اگر ہم لوگوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا تو ایک اور طاقت جو ہمیں نظر آتی ہے، گو کہ وہ طالبان کے برابر کی نہیں ہے لیکن داعش نے حملے کیے افغانستان میں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اب داعش میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خود طالبان جو ہیں ان کی اور ان کی آئیڈیالوجی میں کوئی بہت فرق نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ مل کے کام کریں، اس کا امکان ہے کوئی؟
داعش دیکھیں نا، کسی حد تک تو یہ ایک چیلنج کے طور پہ رہے گا افغانستان میں، لیکن اگر امریکہ اور طالبان کے معاہدے کے بعد بین الافغانی مذاکرات پر طالبان اور افغان پولیٹیکل لیڈرشپ وہ کسی سیاسی روڈ میں پہ فیوچر کے سیٹ اپ پہ، مستقبل کے نظام پہ متفق ہوتے ہیں اور وہاں ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنتی ہے، حکومت بنتی ہے جس میں تمام لوگ اس میں شامل ہو طالبان سمیت، تو پھر تو داعش کا شاید وہاں پہ جو کچھ رہ گئے ہیں ممکن ہے کہ وہ بھی نہ رہے، لیکن اگر یہ والا جنگ کا سلسلہ ختم نہ ہو تو پھر تو وہ جس طرح کے حملے کر رہے ہیں وہ حملے کرتے رہیں گے، لیکن وہ داعش ابھی اس طرح فورس نہیں رہا ماضی کی طرح، جو ان کا ایک بیس ہوتا تھا ننگرہار میں وہاں سے وہ ان کو نکالا گیا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کی موجودگی رہے گی، لیکن وہ جو ماضی میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ان کے کافی علاقے کنٹرول تھے، ان کا ایک بڑا اسٹرانگ سسٹم تھا، وہ اب نہیں رہا، کافی سارے سرنڈر ہو چکے ہیں، تین چار تو اس کے جو امیر ہیں وہ مارے گئے ہیں، تو اب وہ اس طرح نہیں رہا، لیکن اگر معاہدہ ہوتا ہے یہ افغانی سسٹم کے بعد کوئی سسٹم بنتا ہے تو میرے خیال میں پھر داعش پہ مزید بھی دباؤ ہوگا، اور وہ ویسے بھی پہلے سے کافی سارا امریکن ڈرون نے، افغان فورسز نے، حتیٰ کہ افغان طالبان کے کافی سارے آپریشن میں ان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔
رسول بخشی صاحب، یہ جو ٹویٹ ہے اس کے جو آخری الفاظ ہیں کہ اس سے یہ جو بات آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بے شک نکل جائے گا، لیکن ایک تو یہ کہ فوری طور پہ ممکن نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ اس کے باوجود اس کا اثر و رسوخ رہے گا افغانستان پر، تو صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ فوجیوں کو واپس بلانے کے علاوہ حالات پر نظر رکھنا اور اگر ضروری ہوا تو ایسی تھنڈر کے ساتھ حملہ کرنا جس کی پہلے مثال نہیں ہے، تو یہ دھمکی کس کے لیے ہے؟
یہ تو بالکل طالبان کے لیے، افغان حکومت کے لیے نہیں، کہ اگر انہوں نے خانہ جنگی کے ذریعے کابل پر اور حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے کہ دنیا خاموش تماشائی نہیں بنے رہے گی اور 1996 والی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اگر امریکہ یہاں سے نکل بھی جاتا ہے، اپنی فوجیں واپس نکال بھی لیتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ مشرق وسطی میں کون سا ملک ہے کہ جہاں امریکہ کے اڈے موجود نہیں ہیں، اور جو اس وقت جدید اسلحہ ہے اور جو ان کے جنگی بیڑے ہیں وہ کتنا دور ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ فوجی دوبارہ ڈال کے وہ جنگ کرے جو ماضی میں ایک روایتی جنگ کی، انہوں نے پھر غیر روایتی طریقے سے اس طاقت کو تباہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو عراق کی جنگ ہے اور شام کی جنگ ہے یا اس وقت جو کچھ لیبیا میں ہو رہا ہے، اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ ہے ڈرونز کا، وہ ہے ہوائی جہازوں کا، ظاہر ہے کہ وہاں پہ پیدل دستے بھی وہاں پہ موجود ہیں، امریکہ نے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ اپنے تمام جو اسٹریٹجک ایسٹس اس ریجن میں ہیں یا گلوبلی سپریڈ آؤٹ ہیں ان کو وہ استعمال کرے گا، کیونکہ کل جانے کا صرف یہ کہنا کہ ہم جا رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں، اب اپنے معاملات کو سنبھالیں، اگر یہ بات نہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ میسج غلط جاتا، اور اس سے کم از کم انہوں نے کابل انتظامیہ کے ساتھ بھی اپنی ساکھ بحال رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ آپ کے اوپر وہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں۔
میرا خیال نہیں ہے کہ ماضی کی طرح جب روسی چلے گئے تھے اس کے بعد جو سلسلہ رہا مجاہدین کی حکومت بننے کے بعد جو معاملات رہے، شاید وہ اس طرح نہ ہو، کیونکہ اسی وجہ سے پوری دنیا کا اب مطالبہ رہا ہے، ابھی بھی ہے کہ بین الافغانی مذاکرات ہو۔ بین الافغانی مذاکرات کا سب سے پہلے ایجنڈے پہ عمومی جو ایک کمپریہنسو ایک سیز فائر جنگ بندی کا ہوگا وہ ٹاپ ہوگا ایجنڈے پہ، ہوگا وہ ایشو، لہٰذا میرا خیال نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کو بھی یہ معلوم ہے کہ نہ تو جنگ کی بنیاد پہ وہ نہیں افغانستان اب جیت سکتے، کیونکہ تقریباً 3.5 لاکھ سیکورٹی فورسز بھی ہیں، اور اس وقت جو ان کے رائیول رہے ہیں ماضی میں، خواہ وہ جمعیت اسلامی ہو، خواہ وہ جنبش ملی افغانستان ہو جنرل دوستم کا، پھر ہزارہ بھی ماضی کی طرح اب وہ نہیں رہے پاکستان، تو اب وہ میرے خیال میں وہ والا ماحول نہیں رہا. اس وقت تو ایک صورت حال تھی کہ آپس میں وہ لڑ رہے تھے، اس وقت تو آپس میں وہ لوگ لڑ نہیں رہے، وہ تو بلکہ اب ڈاکٹر عبداللہ نے پاور شیئرنگ فارمولا میں جنرل دوستم کو مارشل کا عہدہ دلوایا. اب وہ اعزازی ہوتا ہے لیکن وہ اس کا الائی ہے، وہ اس کے اتحادی ہے. پھر جو دو ہزارہ حزب وحدت پارٹیاں ہیں محقق کے اور خلیلی کے، وہ بھی عبداللہ کے ساتھی ہے. تو لہٰذا وہ والا میرے خیال میں جو پرانے والے خدشات ہیں، خدشات بالکل تھے اور ابھی بھی ہیں، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ماضی کی طرح اسی طرح گروپ بندیاں ہوں گی اور آپس میں لڑائیاں ہوں گی. شاید وہ طالبان یہ ساری چیزیں تو کمٹمنٹ کریں گے نا اس میں مستقبل کے حوالے سے. اور ابھی تک یہ جو خواتین والی بات کی ہے تو طالبان میں تھوڑا سا تھوڑی سی تبدیلی ہے. طالبان شاید وہ پہلے نہیں بیٹھے تھے خواتین کے ساتھ، روس کے بین الافغانی میں بیٹھ گئے، قطر میں جولائی میں جب ہوئے میں خود وہاں موجود تھا، اس میں بھی خواتین تھی. تو ابھی یہ جو نیا گروپ بنا ہے 21 والا، اس میں تو زیادہ خواتین ہیں. تو لہٰذا اور طالبان نے اگر اعتراض کیا ہے تو اس نے خواتین پہ نہیں کیا، اسی وہ کیا ہے کہ اس میں ان کے بقول اس میں دیگر جماعتوں کے وہ نمائند. تو میرے خیال میں تھوڑی سی تبدیلی تو ہے. دوسری بات ہے کہ جو طالبان کے ابھی کا کنٹرول ایریا ہے تقریباً 50%، اس میں طالبان نے وہاں کے تعلیمی نظام کو بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کیا، وہاں بینک کے سسٹم کو کچھ نہیں کہا، وہاں پر جو غرض کے تعلیمی ادارے ہیں اس کو بھی ٹچ نہیں کیا، سب کچھ مطلب ہے کہ ہے. تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ شاید طالبان ماضی والا سوچ ان کی اس میں کوئی تبدیلی ہو. اور باقی اب طالبان کے بچے پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں میں، اب جو قطر میں طالبان ہیں ان کے سارے بچے وہاں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. اب میں کابل میں ملا ان کے سابق وزیر خزانہ سے متسم آغا جان صاحبی، جب میں فروری میں گیا تھا اس نے کہا میرے بیٹے نے پولیٹیکل سائنس کر دی ہے اور اب انٹرنیشنل ریلیشن کر رہا ہے. اس نے خود کہا کہ طالبان میں اب اس کے بیٹے بھی یونیورسٹیوں میں کالجوں میں کافی سارے کے وہاں پر پڑھتے ہیں. تو ایک تبدیلی ہے، لیکن یہ اس وقت تبدیلی کا پتہ چلے گا کہ جب یہ نظام کا حصہ بنیں گے.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
سامعین، امریکی انتخابات اور اس سے پہلے انتخابی مہم پر کووڈ 19 کا جو اثر ہے وہ چند روز پہلے اس وقت واضح طور پر سامنے آیا جب اگست میں ہونے والے ریپبلکن نیشنل کنونشن کی ریاست نارتھ کیرولائنا کے شہر شارلٹ میں انعقاد پر اختلاف رائے سامنے آیا. صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جلسہ گاہ میں لوگ مکمل گنجائش کے مطابق آ سکیں. انہوں نے میموریل ڈے پر اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ بدقسمتی سے ریاست کے ڈیموکریٹ گورنر ابھی تک شٹ ڈاؤن کے موڈ میں ہیں اور اس بات کی ضمانت دینے کے اہل نہیں ہیں کہ اگست کے اختتام تک ہمیں جلسہ گاہ میں لوگوں کی مکمل شرکت کی اجازت مل سکے گی. صدر نے یہ بھی کہا کہ اگر گورنر فوری طور پر اس کا جواب نہیں دیتے تو مجبوراً ہمیں اس کنونشن کو کسی اور جگہ منعقد کرنا ہوگا. سامعین، واضح رہے کہ ریاست کے گورنر نے جمعے کے روز کچھ کاروباری اداروں پر پابندیوں کو بتدریج نرم کرنے کی اجازت دی تھی، تاہم ان کا کہنا ہے کہ ابھی صدر کو اس بارے میں یقین دہانی کرانا قابل از وقت ہے کہ جلسہ گاہ کو مکمل طور پر بھرنے کی اجازت دے دی جائے گی. صدر کی اس ٹویٹ کے جواب میں جارجیا اور فلوریڈا کے گورنرز نے جی او پی کنونشن کی میزبانی کی پیشکش کی ہے. ریاست کے گورنر روائے کوپر نے منگل کو یہ بھی کہا کہ ریاست کے صحت سے متعلق عہدیدار ریپبلکن کنونشن کے منتظمین کے ساتھ ایسی گائیڈ لائنز پر کام جاری رکھیں گے جن کے تحت کنونشن کا انعقاد کرونا وائرس کی وبا کے دوران سلامتی کے ساتھ کیا جا سکے. اور سامعین، یہ بھی بتا دوں کہ ڈیموکریٹس نے اپنے نیشنل کنونشن کو ابھی تک ورچوئل رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. تو ایک بار پھر بات کرتے ہیں ساجد تارر صاحب سے اور شاہد خان صاحب سے اس بارے میں کہ ان دونوں پارٹیوں کے موقف کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. جی تارر صاحب،
میں سمجھتا ہوں کہ میں ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پارٹی اینڈ ہیف ڈیڑھ پارٹی کی مخالفت ہے. ایک تو ڈیموکریٹ پارٹی ہے، دوسری آدھی پارٹی جو ہے ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ، وہ اس کا ایشو ہے. इस वक्त डेमोक्रेट रिपब्लिकन और कुछ रिपब्लिकन गवर्नर उसके साथ कोरोना कोरोना खेल रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, अगर न्यूयॉर्क क्वीन में हालात खराब हैं और एक ऐसी स्टेट में जहां कोरोना इतना ज्यादा नहीं फैला उसको भी लॉकडाउन करने की कुछ मेक सेंस करती है चीजें, लेकिन इस पे सियासत हो रही है। अब उन्होंने बिल्कुल बजा कहा प्रेसिडेंट साहब ने कि अगर आप वहां पे कोरोना इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो हम अपना कन्वेंशन कहीं और ले जाएंगे। वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा। देखिए, अगर आप 6 फुट के फासले पे खड़े होकर ग्रोसरी खरीद सकते हैं तो आप कन्वेंशन क्यों नहीं अटेंड कर सकते? अगर आप 6 फुट के फासले पे लिकर स्टोर पे जाकर लिकर खरीद सकते हैं तो आप इन पर्सन वोट क्यों नहीं डाल सकते? ये दरअसल एक सियासत, एक 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 वो कहते हैं तनकीद बराए तनकीद। इस वक्त लोग ये समझ रहे हैं डेमोक्रेट पार्टी डिवाइडेड है, लीडरशिप का फुकदान है, मैंडेट का फुकदान है और ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है।
तो शाही साहब, डेमोक्रेट्स जो हैं उनका क्या इस वक्त मौकिफ है, वो किस तरह अपने इंतखाबी जलसे करना चाहते हैं?
देखिए, डेमोक्रेट्स की एक तो जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है कोरोना वायरस से रिलेटेड और इस पेंडेमिक से रिलेटेड भी इम्पैक्ट इस कंट्री पर है, तो उसके हिसाब से ही डेमोक्रेट्स जो है वो इसको आगे लेकर चलना चाहेंगे। अगर वो बाय मेल बैलेट है तो वो बाय मेल बैलेट को सपोर्ट करेंगे। अगर वोट जो है वो बूथ पे जाकर देना है तो उसके लिए मैकेनिज्म जो डिवेलप होंगे उसको सपोर्ट करेंगे। बाकी ये तो नहीं हो सकता कि अब अमेरिकन सिटीजन की हेल्थ को और लाइफ को स्टेक पे रखकर इलेक्शन किया जाए, वो तो नहीं होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सर्टन चीजें हैं उस पे ऑफकोर्स डिपेंड और डिसएग्रीमेंट्स तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का आप देखिए कि बड़े बड़े जुलूस और जलसों में सोशल डिस्टेंसिंग को मॉनिटर नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों को अभी तक इस बात को ग्रैस्प करने में मुश्किल आ रही है। आप देख रही हैं जॉर्जिया में और सर्टन अदर स्टेट्स में लोग मिंगल ऐसे हो रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, और 1 लाख के करीब लोग जो है वो अभी तक मर चुके हैं इस वबा से। तो इस सारी चीजों को अंडर कंसिडरेशन रखकर डेमोक्रेटिक पार्टी उसी तरह से फैसला करेगी। आपके पास जो डेटा है, यू बिलीव इन साइंस, तो फिर जो साइंटिफिक डेटा है उस पर आप रिलाय कर सकते हैं कि पोल्स में किस तरह से ट्रेंड्स हैं और पॉलिटिक्स किस तरह से हो रही है। और पॉलिटिक्स का मकसद तो यही होता है कि ये सिंसियर, जनरली सिंसियर ग्रुप होता है लोगों का जो पब्लिक सर्विस में आते हैं, तो सिंसियर ग्रुप को और सिंसियर लोगों को जब तक वो पोजीशन ऑफ पावर पे ना पहुंचे तो कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो हमें लगती हैं आउट ऑफ लाइन, वो एक्चुअली टू गेट टू द पोजीशन ऑफ पावर टू अपने जो आइडियाज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो भी जरूरी चीज है।
तो आखिरी सवाल तारर साहब आपसे कि जॉर्जिया ने पेशकश की है कि कन्वेंशन वहाँ जॉर्जिया में करवा लिया जाए, तो आपका ख्याल है कि
जी
तो ये इस पर गौर किया जा रहा है?
मेरे ख्याल में अगर नॉर्थ कैरोलिना ने फेवरेबल डिसीजन ना लिया तो मेरे ख्याल में मैं इस चीज के हक में हूँ कि इस कन्वेंशन को वहां लेके जाना चाहे जहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी और रिपब्लिकन सपोर्टर जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के वो कंफर्टेबल फील करें। मैं इस पर बिल्कुल एग्री करूंगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि अलमिया है, ये जिस साल कोरोना आया है वो इलेक्शन का साल है और उस पर कोरोना पे भी सियासत की जा रही है। 1 लाख जो लोग चाहे मर चुके हैं उनमें हर साल अमेरिका में 40,000 लोग फ्लू से मरते हैं, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं है, वो भी एक लाख में शामिल है। डेमोक्रेट पार्टी और लिबरल मीडिया ये समझता है कि जितने ज्यादा कोरोना कोरोना किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। लोग समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की बजाय कोई भी दूसरा प्रेसिडेंट होता तो वो कोरोना को इसी तरीके से हैंडल करता जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं।
तो सामिन, ये थे हमारे दो तजियाकार जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। साजिद तारर साहब का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है और शाहिद खान साहब जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है।
आईफोन के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खुसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
अगर शटडाउन पहले हो जाता तो क्या न्यूयॉर्क में अमवात की तादाद को कम किया जा सकता था? रिपोर्ट पेश कर रही हैं मुदस्सरा मंजर।
कोरोना वायरस की वबा से दुनिया भर में लाखों लोगों के मुतासिर होने और मौत का शिकार होने के बाद अब इस बारे में भी बात हो रही है कि आया इस वबा से बचने के इकदाम बर वक्त किए गए। अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा है कि अगर अमरीका में माशरती फासले या सोशल डिस्टेंसिंग का आगाज इससे एक हफ्ता पहले कर दिया जाता जब मार्च के महीने के वस्त में अमरीकी रियासतों में इसका आगाज किया गया तो 36,000 जानें बचाई जा सकती थीं। امریکہ میں صحت عامہ کے عہدیدار فروری کے اوائل میں ہی کرونا وائرس سے خبردار کر رہے تھے. اسی کا نتیجہ تھا کہ سین فرانسسکو میں بڑی کمپنیوں کے مالکان اپنے ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کر رہے تھے. ساتھ ہی ریاست واشنگٹن میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا تھا. باقی دنیا کی بات کیجیے تو یہی وقت تھا جب جنوبی کوریا، ویتنام اور دیگر ممالک کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت اقدامات کر رہے تھے. امریکہ میں عام لوگ صدر ٹرمپ کی جانب سے کسی اعلان کے منتظر تھے، اور جب 26 فروری کو انہوں نے بات کی تو یہ کہا کہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد خاصی کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی. اور پھر مارچ میں ان کا کہنا تھا کہ لوگ پریشان نہ ہوں، یہ جلد چلا جائے گا. امریکی ریاستوں کے بعض عہدیدار جیسے کہ نیو یارک کے میئر بل دی بلاسیو بھی ایسی ہی باتیں کر رہے تھے کہ لوگ شہر میں گھومیں پھریں، کوئی خطرہ نہیں. مگر حال ہی میں کولمبیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ ایسی ہی ہدایات کے نتیجے میں نیو یارک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور مرنے والوں کی تعداد نے پورے امریکہ میں شدید تشویش پیدا کر دی. اور طبی ماہرین نے کہنا شروع کیا کہ اگر ایئرپورٹس پہلے بند کر دیے جاتے، لاک ڈاؤن کا اعلان بہت پہلے کر دیا جاتا، تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس وائرس سے متاثر نہ ہوتے. بات کے جائزے سے اندازہ ہو گیا کہ نیو یارک میں کرونا وائرس زیادہ تر یورپ سے آنے والوں کے ذریعے پھیلا، کیونکہ یورپ کی فلائٹس کو بہت دیر بعد روکا گیا. صرف ایک ہفتے کی تاخیر ہزاروں جانیں لے گئی، وہی ایک ہفتہ جس میں طبی عملے کے لیے خود کو محفوظ بنانا ممکن نہ رہا. گردوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر سیار خان نیو یارک میں یونیورسٹی ہسپتال نارتھ ویل ہیلتھ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. وہ کہتی ہیں انہیں کرونا وائرس ان کے مریضوں سے ملا اور وہ 2 ہفتے تک قرنطینہ میں رہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ 3 بھائی اور 1 بہن سب ڈاکٹر ہیں، اور سب کو باری باری COVID-19 کا انفیکشن ہوا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کرونا وائرس سے بچاؤ کا سب سے مؤثر طریقہ ہے، اور اگر یہ ابتدا ہی میں اختیار کر لیا جاتا تو شاید وہ خود بھی اس وائرس میں مبتلا نہ ہوتے.
جتنا جلدی ایکشن لیا جائے اتنا ہی آپ پروینٹ کریں گے ڈیزیز کو فور شور، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے بہت افیکٹو ٹول رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جب سے یہ امپلیمنٹ ہوا ہے نیو یارک میں جو کیسز ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں، اور دوسری اسٹیٹس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اتنا امپلیمنٹ اتنا اسٹرانگلی نہیں کیا ان کے کیسز ایکچولی اسٹل آن دا رائز ہیں. سو سوشل ڈسٹینسنگ نے بہت افیکٹ کیا پازیٹیو وے میں. However, اگر اس سے پہلے ہوا تھا تو ڈیفینیٹلی ہم کو کم کیسز ملتے ہاسپٹل میں فور شور، اور لیس ڈیتھس ڈیل کرنی پڑتی.
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہیں اور مریضوں کا علاج ان کا فریضہ ہے، اس لیے وہ یہ جانتے ہوئے بھی اپنے فرائض انجام دیتے رہے کہ ان کے مریضوں میں سے کوئی بھی انہیں اس وائرس میں مبتلا کر سکتا ہے.
Of course, back of the mind میں تو بات رہتی ہے، but however, you know, being a physician, you have to help do your job diligently. So it's back of the mind میں تو ہے for sure. But, you know, اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں ڈالا جانتا مجھے capability ملی ہے. I can help our people اور proper precaution دے کے کر رہا ہوں. So, you know, inshallah, everything should be okay.
امریکہ میں اس وقت تک 15,62,000 سے زیادہ لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہیں، اور 93,800 سے زیادہ موت کا شکار ہو چکے ہیں. حقیقت کچھ بھی ہو، ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس اختیار ہو، اور اگر یہ اختیار بر وقت استعمال نہ کیا جائے تو نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے. ماہرین یہی کہتے ہیں کہ اگر صرف ایک ہفتہ پہلے لوگوں کو گھروں میں بند ہو کر رہنے کے لیے کہہ دیا جاتا تو بہت سی جانیں بچائی جا سکتی تھیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
اور سامعین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ اور موضوعات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی